الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الأقصى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوسری پڑھ لیجیے تو حضرات محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں رجب کا مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے کا آخری حشرہ ہے اس مہینے کے اہم واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا سفر معراج ہے معراج کے حوالے سے گفتگو کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے اور خاص طور پر آج میں اس لیے سفر معراج کے مشاہدات پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے ہم نے معراج کو صرف منانے تک محدود کر لیا ہے. معراج کو منایا جائے, اس دن خوب روشنیاں کر لی جائیں, کوئی میٹھی چیز پکا لی جائے یا کچھ محفلیں منعقد کر کے اس کے دائرے کو صرف منانے تک محدود کر دیا جائے, حالانکہ معراج ایک پیغام عمل کی رات ہے, عمل کے پیغام کی رات ہے, ایک عہد کی یاد دہانی کی رات ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی تفصیلا تاریخ بیان کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں جو مشاہدات کیے اور جن میں ہمارے لیے پیغام عمل ہے اس پر آپ حضرات کی توجہ چاہی جائے اور آپ کو ان پر توجہ دلائی جائے. محترم حضرات, ایک رائے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 51 سال 9 ماہ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفر معراج پر لے جایا گیا. اس سے پہلے کچھ ایسے پے در پے واقعات پیش آئے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت غمزدہ کیا, دکھی کر دیا. مثلا نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں قریش کے تمام قبائل نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ بنو ہاشم یا بنو مطلب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے جب تک یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہیں کرتے. نعوذ باللہ, اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے تب تک آپ اور آپ کے حامیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. چنانچہ یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال جاری رہا اور 3 سال تک بنو ہاشم اور بنو مطلب جو مسلمان تھے وہ بھی اور جو کافر تھے وہ بھی سب شعب ابی طالب میں محصور رہے سوائے ابو لہب کے جس نے قریش کا ساتھ دیا. 3 سال تک یہ لوگ وہاں محدود رہے. 3 سال کے بعد جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوا, میں تفصیل میں نہیں جا رہا, تو سوشل بائیکاٹ کے ختم ہونے کے چند روز بعد ہی رمضان میں یا شوال 10 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتہائی ہمدرد اور ہر مرحلے پر آپ کے پشتیبان جناب ابی طالب کا انتقال ہوا. پھر اسی ہفتے میں 3 یا 5 دن بعد آپ کی رفیقہ حیات اور آپ کی غم گسار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہے. یوں ایک بہت شدید صدمہ, بلکہ صدمات پے در پے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقامت کا ایک پہاڑ تھے اپنے مشن کو جاری رکھا اور شوال کے بالکل آخری ایام میں قریش مکہ کے انکار اور زیادتیوں سے تنگ آ کر حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا سفر کیا کہ ممکن ہے طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں. لیکن طائف کے لوگوں نے جو کچھ کیا اسے آپ جانتے ہیں. طائف سے واپسی پر انتہائی قسم پرسی اور زیادتیوں کا شکار یہ ہستی جب واپس آئی تو عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ کے باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید ابن حارثہ آ کر ٹھہرے اور ایک درخت تلے بیٹھ کر ایک مظلوم اور مسافر نبی نے انتہائی بے قراری کی کیفیت میں جو دعا کی ہے اس کا ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ دل کو لرزا دیتا ہے. اسی سفر سے واپسی پر نخلہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا اور نصیبین کے علاقے کے 7 جنات وہاں سے گزر رہے تھے, انہوں نے قرآن کریم سنا اور سورہ احقاف میں ہے کہ انہوں نے پلٹ کر اپنی قوم کو جا کے یہ بتایا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. ہم نے وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتری ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم, اور ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم بھی اس اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ اور ان کی بات کو تسلیم کر لو. پے در پے ان تکالیف کے بعد اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عزت سے نوازا. یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی اور فکانا قاب قوسین او ادنا، یا جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک ہوا ہے. مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اور مسجد اقصی سے اگلے سفر کو معراج کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب مسجد اقصی تک حضور کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسانیت کی قیادت بنو اسرائیل سے یا بنی اسرائیل سے لے کر امت محمدیہ کے سپرد کر دی گئی. اور مسجد اقصی سے عرش عظیم تک معراج کرا کے گویا یہ بتایا گیا کہ جیسے تمام معلوم کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سلسلہ نبوت و رسالت کے تمام کمالات بھی حضور پر آ کر ختم ہوئے. سفر معراج کے دوران اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال سے گزارا ہے. الفاظ پر توجہ دیجیے. اس سفر اسراء میں جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا، سفر اسراء میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالم مثال سے گزارا ہے، یعنی ایسے عالم سے گزارا ہے جہاں اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کا اللہ نے اپنے حبیب کو مشاہدہ کرایا. اور چند عجائبات سفر اس مرحلے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیے، جن میں ہمارے لیے بڑا سبق پوشیدہ ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے ان کا ذکر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری تھا، اور امت مسلمہ کا یہ اجتماعی عقیدہ ہے کہ یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ اللہ نے کرایا. آپ کا یہ سفر جاری تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ہمراہ ایک بڑا عفریت من الجن، بڑا دیو جسے آپ کہہ سکتے ہیں، دیکھا، جو آگ کا ایک شعلہ لیے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. جبریل امین سے آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایسے کلمات نہ پڑھ کے سناؤں کہ جب وہ کلمات آپ پڑھیں گے تو یہ شعلہ بھی بجھ جائے گا، اور یہ جو عفریت ہے، دیو ہے، یہ بھی منہ کے بل گر پڑے گا. تو آپ نے فرمایا ضرور بتاؤ وہ کیا کلمات ہیں. تو جبریل امین نے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يخرج بخير يا رحمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، وہ شعلہ بھی بجھ گیا اور وہ دیو بھی منہ کے بل گر پڑا. اس سے اب توجہ دیجئے، یہ چونکہ سارا عالم مثال جو ہے وہ ہمارے لیے سبق ہے، اس سے یہ سبق ہمیں ملا کہ ہر طرح کی آفات میں چھوٹی ہو یا بڑی، سب سے بڑی پناہ اللہ کی پناہ ہے. اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ہر کرب اور کیفیت میں اللہ سے مانگنا اور اللہ کی پناہ میں آنا اور اللہ کی حفاظت اللہ سے طلب کرنا، یہی اللہ کے حبیب کی سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین مرتبہ قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس اسے پڑھو. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اور فجر اور مغرب کے بعد یعنی صبح اور شام تین مرتبہ، تاکہ تم اللہ کی نگہبانی اور حفاظت میں آ جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کان یقرأ بهن وینفث فی کفیہ ویمسح بهما رأسہ ووجہہ وما اقبل من جسدہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتے، جب بھی کوئی آپ جسمانی تھکاوٹ یا کمزوری یا کوئی تکلیف محسوس کرتے تو یہ دونوں صورتیں پڑھتے. وَيَنْفُثُ فِي كَفَّيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر کے ان میں پھونک مارتے اور چہرے انور پر وہ ہاتھ پھیرتے اور سر پر ہاتھ پھیرتے، چہرے پر پھیرتے اور اپنے جسم مبارک کے اگلے حصے پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ دونوں ہاتھ پھیرا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب جب بیمار ہوئے فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجْعُهُ، اور آپ کی تکلیف بڑی، تو میں نے دونوں صورتیں پڑھی اور اپنے ہاتھوں کی بجائے حضور کا ہاتھ پکڑ کے اس سے پھونک ماری اور آپ کا ہاتھ بھی آپ کے جسم پر پھیرا کہ میرے ہاتھ کے مقابلے میں آپ کا ہاتھ زیادہ مبارک ہے. علامہ ابن کثیر نے یہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں کہ اللہ اعلمک ثلاث صور لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلهن. کیا میں تمہیں تین ایسے صورتیں نہ بتاؤں جو نہ تورات میں اتری ہیں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ ان جیسی قرآن کریم میں کوئی اور ہیں؟ اور وہ ہیں قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس. صبح و شام تین دفعہ اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھنا یہ اللہ کے حبیب کی سنت ہے اور حضور نے ہمیں تعلیم کی ہے، اسے اپنانا میرا اور آپ کا کام ہونا چاہیے. اسی طرح سورہ مومنون کی آیت نمبر 97-98 جس میں اللہ نے خود اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ کلمات مجھ سے کہا کریں، پیش کیا کریں، اور وہ کیا ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہا کیجئے، رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان کی حرکتیں میرے ساتھ جاری رہیں اور یہ کہ وہ میرے ارد گرد رہیں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اب جن گھروں میں لوگوں کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ہے، کبھی ادھر سے کوئی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے یا کبھی کوئی اوپر چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہتے ہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے. جیسے کبھی انہوں نے زندگی میں گناہ کو قریب بھی نہ آنے دیا ہو. شیطان کے گھر میں آنے کے سارے سامان تو ہم نے خود جمع کر رکھے ہیں گھر میں، ان کے لیے یہ بہترین علاج ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری تھا کہ آپ نے ایک قوم کو دیکھا، آپ کو ایک قوم دکھائی گئی جو کھیتی باڑی کر رہی ہے. آج فصل بوتے ہیں اور اگلے ہی دن فصل تیار ہو جاتی ہے، اور فصل کاٹ لیتے ہیں اسے اٹھا لیتے ہیں، لیکن اگلا دن جب ہوتا ہے تو کھیتوں میں وہ فصل ویسے ہی لہلہا رہی ہے جیسے کہ پہلے بالکل تیار تھی اور کھیتی لہلہا رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ادھر فصل اگاتے ہیں اگلے دن تیار ہو جاتی ہے، کاٹ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں فصل تیار ہوتی ہے، فصل کاٹ لینے کے بعد پھر بھی فصل اگ جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو تو ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں مونگ پھلی لوگ اٹھا لیتے ہیں، کاٹ لیتے ہیں، پوری طرح کھیت سے چن بھی لیتے ہیں، پھر بھی جب اگنے کی باری آتی ہے تو سارے کھیت میں مونگ پھلی اگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرتیں ہیں۔ بہرحال تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دراصل سمجھایا جا رہا ہے، یہ فصل اٹھانے والے اللہ کے دین کے غلبے کی محنت کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال کھپانے والے لوگ، یہ جو خرچ کرتے ہیں نقد اللہ 700 گنا انہیں عطا فرماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے دانا زمین میں ڈالیں اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر چٹے میں سے، ہر بال میں سے 100 دانے ہوں، ایک پر 700 گنا کم از کم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد اور حج کے سفر میں خرچ کرنے والے کو اللہ 700 گنا عطا فرماتے ہیں۔ حج کے سفر میں جب جاؤ تو بخیلی نہ کرو، اپنے اوپر، اپنے زملاء پر اور اپنے ساتھیوں پر اور اپنے گھر والوں پر یا اپنے حج کے رفقاء پر، ساتھیوں پر خوب خرچ کریں گے، ایک کے بدلے میں 700 اللہ یقیناً عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے حبیب کی بشارت ہے۔ اسی طرح یہ سفر جاری تھا کہ آپ نے بہت بہترین خوشبو والی ایک وادی سے آپ گزرے اور آپ نے بہت بھرپور خوشبو سونگی، آپ کو محسوس ہوا بڑی خوشبو آ رہی ہے، وادی ہے جس میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ تو حضور نے جبریل سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ حضور، یہ وادی اس خاتون کی ہے جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کیا کرتی تھی، ایک دن کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جب گری تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ تحت فرعون، اللہ کے نام سے میں اسے اٹھاتی ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا او بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہے ایسا فرعون، میں اللہ کے نام سے اسے اٹھاتی ہوں، خدا فرعون کو ہلاک کرے، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تمہارا فرعون کے سوا بھی کوئی اور خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، حقیقی اللہ تو وہی ہے، یہ تو جھوٹا خدا ہے۔ چنانچہ فرعون تک جب یہ بات پہنچی تو اس نے اس خاتون کو اور اس کے دو بیٹوں کو اور خانم کو بلایا، یہ سارا گھرانہ مومنوں کا گھرانہ تھا، باری باری تانبے کی دیگ کو گرم کر کے ان کو اس میں ڈالا گیا اور خاتون سے پہلے اس کے خامد اور بچوں کو ڈالا گیا، اور سب سے چھوٹا بچہ جب اسے ڈالنے لگے تو اس نے ماں کی طرف بلند آواز سے یہ کہا کہ میری ماں، میرے جانے کے بعد صبر کرنا اور حق سے منہ نہ موڑنا، حق وہی ہے جو تم کہتی۔ گویا سبق ملا کہ دین پر ثابت قدمی اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی یقیناً اس پر اپنے انعامات کی بارش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے سروں کو پتھروں سے کوٹا جا رہا ہے، مسلا جا رہا ہے، اور پھر جب
کچھ دیر بعد وہ بالکل پہلے کی طرح درست ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، سنیے، یہ سفر معراج کے مشاہدات ہیں۔ جبریل امین نے عرض کیا، جبریل امین سے حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ فخلف من بعدہم خلف، یہ ناخلف لوگ ہیں، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوات میں پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، جہنم کی وادی غی، اس سے جا کے ملیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جس نے توبہ کر لی، اس توبہ سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ لیتی ہے، اس کے لیے جنت کی راہیں اللہ ہموار کر دے۔ پھر ایک ایسی قوم پر سے آپ کا گزر ہوا جو لباس کے ایک طرح سے آری ہے، آگے پیچھے کیچڑے ہیں ان کے جسم پر، اور وہ اس طرح چر رہے ہیں جیسے اونٹ اور بکریاں چرتی ہیں، اور ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس کا قرآن میں ذکر ہے، یعنی کڑوی خاردار بوٹیاں اور زقوم کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کون ہیں یہ لوگ؟ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکات نہیں دیا کرتے تھے۔ معراج صرف منانے کا نام نہیں ہے، رات کو گھر پر لائٹنگ کر لینا، معراج اس پیغام کا نام ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو سونے اور چاندی کو کنز بنا کے رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس حلال مال کی زکات دے دی جائے وہ کنز نہیں ہے، وہ کنز نہیں ہے۔ جو لوگ کنز بنا کے رکھتے ہیں خزانے میں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور زکات نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، انہیں کڑی سزا کی خبر سنا دیجئے، یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، ان کا یہ مال جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، اور پھر فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جس کی تم نے زکات نہیں دی۔ یہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، طعنے مارنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے بربادی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو اکٹھا کرتا ہے اور گنتی کر کر کے خوش ہوتا ہے اور سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، اور گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس مال کو حطمہ میں ڈالا جائے گا، اسے بھی حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تجھے پتا ہے حطمہ کیا ہے؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ، ایک ایسی آگ ہے جو بھڑکائی گئی، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو سارے بدن کو کھا کر دلوں تک چڑھ جائے گی۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، محض کسی خطیب کا خطبہ نہیں ہے میرے بزرگوں اور دوستوں۔ پھر ایک ایسی قوم دکھائی گئی، اللہ کے حبیب سفر کر رہے ہیں، ایک ایسی قوم آپ نے دیکھی جن کے پاس ایک ہنڈیا ہے جس میں لذیذ خوشبودار بہترین تازہ اچھا عمدہ گوشت پکا ہوا ہے، اور دوسری طرف بدبودار گلا سڑا تعفن والا انتہائی ناقابل عقل و خوش کھانے کے ناقابل غلیظ گوشت دوسری ہنڈیا میں ہے، اور یہ لوگ اس پاک اور لذیذ گوشت کو چھوڑ کر اس بدبودار اور غلیظ گوشت پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے عرض کیا، یہ حضور وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں جن کی حلال پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جن کے حلال جائز شوہر موجود ہیں، لیکن وہ مرد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں، اور وہ بیویاں اپنے حلال اور جائز مردوں کو چھوڑ کر خبیث مردوں کے پاس راتیں گزارتے ہیں. یہ زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں جن کو بطور مثال آپ کے سامنے لایا گیا ہے. لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب تک نہ جاؤ. پھر اللہ کے حبیب نے راستے میں دیکھا کہ ایک لکڑی ہے، لکڑی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پاس کے جو کانٹے دار لکڑی ہے، اس کے پاس سے جو بھی گزرتا ہے، جو چیز بھی گزرتی ہے، جو کپڑا بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے، وہ اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہے اور پھاڑ دیتی ہے. اول تو مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی سو رہا ہوگا، لیکن آپ ادھر ادھر دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی آدمی سو رہا ہے تو اس کو جگائیں بھائی. کب جاگو گے یار؟ صحابہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں مجلسیں لگا کر بیٹھتے ہیں. فارغ قوم ہے، تاش کھیل رہی ہے، گپ شپ لگا رہی ہے، اور لوگوں کے راستے بند کرتے ہیں. یہ روڈ بند کر احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن روڈ بند کرنے کا کیا حق؟ لوگوں کو راستے بند کر کے تکلیفیں پہنچانا، اس کا کیا جواز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، خبردار راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. ہم تو کناتے لگا کے راستے بند کر دیتے. راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو. قالوا ما لنا تبدل انما هي مجالسنا نتحدث فيها. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم روزمرہ بات چیت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بغیر ہمیں چارہ نہیں، مجبوراً ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا، فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. اب الفاظ پر غور کرو. فرمایا، اگر تمہارے لیے کوئی مجبوری ہے تو پھر راستے کا حق ضرور ادا کرو. اگر تم نے راستوں پر بیٹھنا ہی ہے تو راستوں کا حق ضرور ادا کرو. قالوا ما حق الطريق. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، غض البصر. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو. راستے پر سے گزرتی ہوئی عورتیں اور مرد اور بچے اور بچیاں گزریں گے، نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں تاڑتے نہ رہنا. مجھے خدا کی قسم دکھ ہوا یہ سن کے کہ کسی رائٹر نے پاکستان سے پلٹ کر یہ لکھا ہے کہ سب سے زیادہ گھورنے والی قوم دنیا میں پاکستانی ہے. کام والی بیچاری جا رہی ہے، محنت کر کے گھر سے نکلی ہے، اور سائیکل پر جانے والا بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہا ہے، چاہے سائیکل کسی سے ٹکرائی جائے. موٹر سائیکل والا، کار والا، گاڑی والا، چھوٹا بڑا، کیا ہے بھائی؟ خدا تمہیں ہدایت دے، خدا ہم سب کو ہدایت دے. یہ بورڈ جو ہم نے لعنت کے سامان جمع کر رکھے ہیں، جن کو جن سے گھورنے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے میرے بزرگ. اور دو رد البصرے بصرے، حضور نے فرمایا پہلا حق راستے کا یہ ہے کہ نگاہیں نیچی رکھو. وقف الاضاء، اور دوسرا حق یہ ہے کہ راستے میں سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ورد السلام، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دو. والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، اور راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اچھی بات کہتے رہو، برائی سے روکتے رہو. اور ایک روایت میں ہے راستے کا ایک حق یہ ہے کہ ناواقف کو اگر وہ راستہ پوچھے تو پراپر صحیح راستہ بتاؤ. ہم تو راستہ بتانے کے بھی حق میں نہیں, بلکہ راستہ اگر پوچھے تو ازراہ مزاح اس کو غلط راستہ بتا دیتے ہیں. استغفر اللہ. پھر حضور نے ایک آدمی کو دیکھا جو خون کی ایک نہر میں تیر رہا ہے, ڈبکیاں لگا رہا ہے اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کون ہے یہ؟ جبریل نے عرض کیا یہ سود خور ہے. پھر ایک ایسا آدمی نظر آیا جس نے ایسی گٹڑی باندھی ہوئی ہے جسے اٹھا نہیں سکتا. گٹڑی تو اٹھا نہیں سکتا لیکن مزید لکڑیاں لا لا کے اس گٹڑی میں ڈال رہا ہے, اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا کون ہے یہ؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں گی اور وہ انہیں ادا نہیں کرے گا لیکن مزید امانتیں اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند ہوگا. یہ اقتدار بھی امانت ہے, یہ منصب بھی امانت ہے. اے حق تو ادا تم سے ہو نہیں رہا لیکن آئندہ الیکٹ اور سلیکٹ ہونے کی پوری ترغیب اور پوری تحریف. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا غور کیجیے میرے بزرگوں اور دوستوں, تفصیل کا وقت نہیں. پھر آپ گزر رہے ہیں ایک قوم پر سے, آپ کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ آپ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں اور کٹنے کے بعد پھر زوں کے توں ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. آپ نے فرمایا جبریل یہ کون ہے بدقسمت لوگ؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء الفتنة من امتك, یہ آپ کی امت کے فتنے باز خطیب ہیں. یہ فتنے باز, امت میں فتنے پھیلانے والے, امت کو تفریق میں اور فرقہ بندی اور گروہ بندی میں بانٹنے والے, دین پیش کرنے کی بجائے محض اپنے فرقے کی تائید میں سب کچھ کرنے والے اور امت کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنے والے. یقولون ما لا یفعلون, خود کرتے نہیں ہیں لوگوں کو کہتے رہتے ہیں. اعاذنا اللہ منہ. پھر آپ نے دیکھا سفر معراج میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئے. خدا را یہ سنو, معراج منانے کی چیز نہیں ہے, یہ پیغام عمل ہے جو معراج کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے. ایسے لوگ نظر آئے جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو ان سے کھس رہے ہیں. آپ نے فرمایا کون ہیں یہ لوگ؟ الفیہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے, غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں پر تہمت لگاتے تھے, پامال کیا کرتے تھے. اور پہلے غیبت ہوتی تھی دو افراد کے درمیان, آپس میں ایک فرد دوسرے فرد کو بات سناتا تھا. اب واٹس ایپ اور یہ دوسرے الیکٹرانک کے جتنے سامان ہیں ان کے ذریعے سے لاکھوں لوگ آپس میں غیبت کر رہے ہیں, لاکھوں, ایک غیبت میں لاکھوں شریک, ایک غیبت میں لاکھوں شریک. پھر کہتے ہو اللہ کا غضب میں کیوں آ رہا ہے, ہم سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے. رات دن اللہ کے غضب کو ہم مسلسل دعوت دے رہے ہیں. الیکٹرانک میڈیا کے کتنے ذرائع ہیں جن پر مسلسل غیبت ہو رہی ہے اور یہ جتنے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جن میں تضحیک ہو رہی ہے, بے عزتی کی جا رہی ہے, یقیناً اگر وہ کمیاں اور کمزوریاں ان لوگوں میں موجود بھی ہیں پھر بھی غیبت ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر تو بہتان ہے. سفر جاری ہے، اللہ کے حبیب کا راستے میں ایک آراستہ خاتون ملتی ہے، سر پر اوڑھنی نہیں ہے، عرض کرتی ہے یا محمد انظرنی اسألک، اے محمد میری طرف توجہ دیجئے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. اللہ کے حبیب اس کی طرف ذرا برابر توجہ نہیں دیتے، اور جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ جبریل نے عرض کیا یہ دنیا کی مثال ہے، دنیا بطور مثال آپ کو دکھائی گئی ہے، اگر آپ اس کی بات پر کان دھرتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اس کو قرآن نے کافروں کا مزاج کرا دیا ہے. من کان یرید الحرث الدنیا نوتہ منہا، جو دنیا کی محنت کرتا ہے، سن لیجئے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ کیوں آگے نکل گئے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من کان یرید حیات الدنیا، جو دنیا کی محنت کرتا ہے، وزینتہا اور اس کے ٹھاٹ باٹ کے لیے محنت کرتا ہے، نوفر الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کی محنت کا پورا صلہ اسے دیتے ہیں. اور کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے، وہم فیہا لا یبخسون، کوئی کمی نہیں چھوڑتے، محنت کا پورا اجر اور صلہ دنیا میں ہی دے دیتے. لیکن جو آخرت کو پیش نظر نہیں رکھتا ہے، اس کا آخرت کے لیے، آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. آپ بیت المقدس پہنچے، جبریل امین کے ساتھ دو دو رکعتیں پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ جمع ہوئے، مؤذن نے اذان دی اور اقامت کہی، سب انتظار میں تھے کہ امامت کا شرف کسے حاصل ہوگا. جبریل امین نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا اور عرض کیا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز کیسے پڑھا سکتا ہے؟ یا تو آپ اجازت دینا صدیق اکبر کی طرح کسی کو اور خود مصلی پر کھڑا کریں. نماز سے فراغت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ، سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمائے، اور آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میں دہراتا نہیں سارا خطاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، مجھ پر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں سارے حقائق بیان کر دیے گئے ہیں، میری امت کو بہترین امت بنایا گیا ہے، میری امت کو درمیانی اور بعثت کے لحاظ سے اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے آخری امت بنایا ہے، میرے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے، مجھ سے بوجھ سارے اتار دیے ہیں، میرے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے، اور مجھے فاتح بنایا ہے، مجھے سلسلہ نبوت کا خاتم بنایا ہے. یہ کلمات سن کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہذا فضلکم محمد، اے انبیاء علیہ السلام یہی وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے تم پر محمد الرسول اللہ کو فضیلت عطا فرمائی. پھر جبریل امین، پھر چار چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، پانی، دودھ، شہد اور شراب. آپ نے دودھ کو پسند کیا، آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، جبریل امین نے عرض کیا آپ نے دین فطرت کو پسند کیا ہے. پھر سفر معراج شروع ہوا اور بلندیوں کی طرف سفر شروع ہوا، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی، پھر سدرۃ المنتہا، پھر شریف الاقلام، پھر بارگاہ اقدس میں پہنچے، دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرأیت النور الاعظم واذا دون الحجاب غفرف الدرر والیاقوت، یاقوت اور موتیوں کے تخت پر میں نے پردوں کے پیچھے سے ایک نور اعظم کو دیکھا ہے. وَأَوْحَى إِلَيَّ مَا شَاءَ أَنْ يُوحِي اور اللہ نے میری طرف وہ وحی کی جو اس نے چاہی. گویا دیدار بھی ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ خوب جانتے ہیں, اور بلاواسطہ کلام بھی ہے اور صحیح مسلم میں ہے. پھر اللہ نے تین چیزیں اپنے حبیب کو عطا فرمائیں, پانچ نمازیں, سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یا سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے تو دعا کا رنگ لیکن لطف و کرم ربانی کے اس میں وعدے ہیں, دہرانے کا وقت نہیں ہے. اور تیسرا عطیہ آپ کی امت کو معراج کی رات یہ دیا گیا کہ جو شخص شرک نہیں کرے گا گناہگار بھی ہوگا, وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اللہ فرماتے ہیں میں یقیناً اسے معاف کر دوں گا. حدیث قدسی ہے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کے برابر بھی اگر تو میرے پاس گناہ لے کر آیا, ثم لقیتنی, پھر تو مجھے اس حال میں ملا, لا تشرک بھی, تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا ہو, تو لا اتیتک بقراب الارض مغفرتا, میں تجھے اتنی ہی بڑی گٹھڑی بخشش کی عطا کر دوں, بلا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کون پوچھنے والا ہے کہ میں نے کیوں دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تحفے دینے سے پہلے اپنے حبیب سے فرمایا قد اتخذتک خلیلا وحبیبا, میں نے آپ کو خلیل بنایا ہے حبیب بنایا ہے, وارسلتک الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا, میں نے آپ کو بشیر اور نذیر بنایا ہے, ساری دنیا کے انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے, آپ کا سینہ کھول دیا ہے, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا, میں نے آپ کی امت کو بہترین امت بنایا ہے, امت وسط بنایا ہے, میں نے آپ کی امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے سینے کتاب الہی کے لیے ایسے ہوں گے جیسے انجیل ہے, ان کے سینوں میں کتاب الہی محفوظ ہو. میں نے آپ کو پیدائش کے لحاظ سے پہلا اور بعثت کے لحاظ سے آخری نبی بنایا ہے, اور میں نے آپ کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی ہے جو پہلے کسی کو نہیں ملی, اور میں نے آپ کو اپنے عرش کے خزانے کے نیچے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائی جو میں نے آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. میں نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے, میں نے آپ کو آج خاص چیزیں دی ہیں جو کسی اور کو اس طرح سے نہیں ملی جیسے آپ کو ملی ہیں. اور ایک تحفہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا ہے, ہم سب کو دیا ہے, خدا را اس کو بھی سن لو. معراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حبیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مر امتک, اور ایک روایت میں ہے اقرئی امتک منی السلام, میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دینا. اللہ اکبر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دینا, واخبرهم, اور انہیں میری طرف سے یہ بتانا ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء, جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے, بڑی پاکیزہ ہے, اور اس کا پانی میٹھا ہے, یہ بہت زرخیز زمین ہے. وان غراسھا, اور دوسری ادوار میں کہ فل یکثروا من غراس الجنہ, اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں خوب پودے لگائیں. فان تربتها طیبۃ وارضها واسعۃ, اس کی مٹی زرخیز اور کھل وسیع ہے. قال له ما غراس الجنہ, تو حضور نے عرض کیا کہ ابا جان جنت میں پودے لگانا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے کہنا
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہو گے تو اس پر اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک پودا لگا دے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِنَّ غِرَاتَهَا جنت میں پودے لگیں گے سبحان اللہ سے ایک، الحمدللہ سے ایک، لا الہ الا اللہ سے ایک، اللہ اکبر سے ایک. اب آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ وہ تحفہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات اس امت کو دیا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، معراج کو ہم نے صرف منانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ جب کوئی قوم اور امت عمل سے عاری ہوتی ہے تو پھر منا کر ہی خوش ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ رات ہمیں اس پیغام پر توجہ دلا رہی ہے جو اس رات اللہ نے دیا ہے تحفوں کی صورت میں، اور جو اس رات ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے ایک تحفے کی صورت میں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. واخر دعوانا.